بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، اس عظيم كتاب في شرح في درس جاري ہے. وہ پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا، شیخ صاحب نے ایک نیا باب باندھا ہے جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان ایسا عمل کر سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور شیخ صاحب کے اس قول پر پہنچے تھے، وقول اللہ تعالی وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سورة الكهف آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم نے اصحاب الكهف کی طرف لوگوں کو بھیجا اور ان کی جگہ ان کو دکھا دی، وہ اس لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہ اس لیے کہ وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور حق ہے، کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور قیامت بھی حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو ان لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہوا اصحاب الکہف کے متعلق کہ کیا کیا جائے. تو ان میں سے ایک گروہ نے کہا، ان کے اوپر کوئی جہاں پر جگہ ہے یا وہ جو قبر ہے وہاں پر کوئی بلڈنگ بنا دی جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے. اور ان لوگوں نے کہا جن کا غلبہ تھا ان لوگوں پر، کہ ان کے اوپر مسجد بنا دی جائے، عبادت گاہ بنا دی جائے جو نشاندہی کرتی رہے گی کہ یہاں پر ایسے لوگ دفن ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے اور مومن اور موحد تھے. اصحاب الکہف کا قصہ بڑا عظیم قصہ ہے، اور سورۃ الکہف جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا مستحب ہے، مسنون ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سورۃ الکہف جمعے کے دن تلاوت کرنی ہے. اور سورۃ الکہف میں تقریباً 4 قصے ہیں، بڑے عظیم قصے ہیں، اور ہر قصے میں مختلف اسباق اور عبرتیں ہیں پڑھنے والے کے لیے. ان میں سے ایک قصہ اصحاب الکہف کا قصہ ہے جن کے نام سے سورت کا نام رکھا گیا. کہف کہتے ہیں غار کو، کیو کو. اور یہ مختصرا میں بیان کرتا ہوں، جوان لوگ تھے اور اللہ تعالی سے ڈرنے والے تھے، موحد تھے. ان کی بستی والے، ان کے بزرگ سارے مشرک تھے. سبحان اللہ، دیکھیں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جوان بھٹکے ہوتے ہیں اور بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. ان کے زمانے میں معاملہ کچھ الٹا تھا کہ ان کے بزرگ سارے مشرک ہیں اور یہ چند جوان ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی توحید کی بنیاد پر گزاری ہے اور شرک سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بڑے سارے مشرک تھے اس لیے وہ ڈرتے تھے اگر ان کے ساتھ رہیں گے تو وہ بھی انہیں مشرک بنا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان سے دور فرما. چاہے اس کے لیے کوئی قربانی بھی نہیں دینی پڑے، ہم تیار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور کہف میں گئے، الگ ہو کے اپنی بستی سے. کہف کے اندر جب وہ سوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کے اوپر پردہ لگا دیا، اب وہ کچھ نہیں سنتے، اور کہف کے اندر انہوں نے اپنی زندگی گزاری جو ظاہراً موت تھی، ظاہراً دیکھنے والے اگر دیکھتا تو یہ سمجھتا یہ مر چکے ہیں. کتنے سال رہے؟ 300 کتنی؟ 309 سال. سبحان اللہ، 300 سال، 3 صدیاں ایک کیو کے اندر گزارنا، اور 300 سال کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو جانا صحیح سلامت، کھانا پینا کہاں سے؟ کھانے پینے کے ہم محتاج ہیں، اور کھانے پینے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر کھانے پینے کے ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس نے یہ صلاحیت پیدا کی ہے انسان کے اندر کہ وہ کھانا کھانے سے ہی زندہ رہ سکتا ہے، وہ ایک حکم سے، کن فیکون سے، اس انسان کو بغیر کھانے پینے کے زندہ رکھ سکتا ہے. انہیں دھوپ کی ضرورت تھی، اس کیو کے اندر جہاں سے دھوپ آتی تھی ان کو دھوپ بھی لگتی تھی، ان کی کروٹیں بھی تبدیل ہوتی تھی. میڈیکل میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اگر انسان فلج کا مریض ہے، اگر وہ بستر پہ ایک پڑا ہو اور ایک ہی سمت میں پڑا ہو تو اس کو ڈیڈ سورز ہو جاتے ہیں، زخم پڑ جاتے ہیں، پریشر سورز کہتے ہیں. پریشر کی وجہ سے جسم کا پریشر جو ہے وہ جلد کو دبا دیتا ہے، نیچے جو نیچے زمین ہے یا گدا جو بھی ہے، اور جسم کا پریشر ہے تو جلد جو ہے وہ دب جاتی ہے، اس کی بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے اور وہ حصہ مر جاتا ہے، پھر وہاں پہ زخم بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کروٹیں بھی تبدیل کرتا رہا. پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک وعدہ جو ہے، کیونکہ وہ لوگ مشرک بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے منکر بھی تھے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے منکر بھی تھے ان کی قوم جو ہے. تو کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. کس لیے؟ تاکہ لوگ جان لیں. پہلے تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ جوان تو گم ہو گئے، کہاں چلے کوئی پتہ نہیں کسی کو. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ کی طرف نشاندہی کر دی، تو بعض لوگوں نے وہاں پہ جا کے دیکھا، اور اس سے پہلے وہ دوبارہ زندہ بھی ہوتے ہیں، اور انہوں نے پھر جا کے دیکھا، ایک دوسرے سے کہا کہ کتنی وقت ہم نے گزارا ہوا اس غار کے اندر. تو کسی نے کہا یومن او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم نے گزارا ہوگا. 300 سالوں کو ایک لمحہ، یہ ایک دن یا ایک سے کم دن نظر آتا ہے. تو انہیں کہا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ان میں سے ایک شخص نے کہا کتنا عرصہ گزارا، تم یہ کرو، یہ پیسے ہیں، تم میں سے کوئی شخص جائے اور پاک کھانا لے کے آئے. سبحان اللہ، پاک کھانا کون سا ہوتا ہے؟ کوئی ناپاک کھانا بھی ہوتا ہے کیا؟ حلال کھانا لے کے آؤ، حرام سے بچنا. اسی حرام سے بچتے بچتے تو ہم نے اس غار کو اپنایا ہے. غار جانتے ہیں آپ، دنیا سے کٹ ہو کر، جیسے قبر ہوتی ہے نا، غار زمین کے اوپر ایک قبر سمجھ لیں آپ، پہاڑ کے اندر. قبر زمین کے نیچے ہوتی ہے نا، غار زمین کے اوپر ہوتی ہے، لیکن اس میں دنیا کی کوئی آسائش نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. انہوں نے حرام کو چھوڑ کے تو اس غار کو اپنایا ہے، اس لیے سب سے پہلے جب انہیں جاگ آئی، اللہ تعالیٰ نے جب دوبارہ زندہ کیا، انہیں جگایا، اب کھانے کی ضرورت پڑ گئی، تو کھانا لینے جا رہے ہو یہ دھیان رکھنا کہ پاک کھانا لے کے آنا ہے. ایسے جو لوگوں نے دیکھے ہیں جب خریدنے کے لیے گئے، ارے یہ تو 3 سال پرانا سکہ ہے، 300 سال پرانا سکہ ہے، یہ کہاں سے ملا، تم کون ہو؟ پھر ان کو پتا چلا کہ 300 سال پہلے چند جوان تھے جو اچھے تھے، اب ان کی اچھائی سمجھ آئی ہے، جو گم ہو گئے تھے، پھر پتا چلا وہ کہاں پہ، ان کی جگہ معلوم ہوئی. جب یہ لوگ مر گئے، دیکھیں ان کی دعوت، جوانوں کی دعوت لوگوں نے قبول کی ہے، سبحان اللہ، لوگوں نے قبول کی، اس لیے تو ان کا اختلاف ہوا کہ ان کے متعلق اب کیا کریں ہم. جب وفات پا چکے یہ اچھے لوگ ہیں، ان کی دعوت ہم نے قبول کی ہے، تو اب کیا کریں ان کے متعلق، اب مر گئے ہیں۔ تو بعض نے کہا ان کو ویسے قبر میں دفن کر کے چھوڑ دیں، کوئی نشانی کے طور پہ کوئی نشانی وہاں پہ لگائیں تاکہ ان کی قبریں مٹ جائیں گی تو پتہ نہیں چلے گا یہ اچھے لوگ کون تھے۔ اور بعض نے کہا نہیں، یہاں پر مسجد بنائیں گے، عبادت گاہ بنائیں گے، مزار بنائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پر کوئی نیک اور صالح لوگ رہے ہیں۔ جہالت۔ تو بات کس کی نافذ ہوئی؟ جو لوگ غلبہ رکھتے تھے، غلبہ کون رکھتے ہیں ہمیشہ؟ حکومت والے۔ تو جن کی حکومت، جن کا غلبہ تھا، انہوں نے حکم دیا کہ مزار تعمیر ہو، مزار تعمیر ہوئی اور اس جگہ پہ اس کو عبادت گاہ بنایا گیا۔ مزار کا مطلب ہے عبادت گاہ بنایا گیا اس جگہ کو، اور لوگ شرک میں مبتلا ہوئے۔ تو شیخ صاحب نے اس قصے کو کیوں بیان کیا؟ کوئی تعلق ہے اس قصے کا اور موضوع کا کہ امت میں شرک ہوگا؟ کوئی تعلق ہے کہ نہیں؟ مومنوں سے شرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کلمہ پڑھنے کے بعد شرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جن لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا ہے، انہوں نے تو ان کی قبروں کے اوپر عبادت گاہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اس حدیث کی جو اہم، اس آیت کریمہ کے جو اہم فوائد ہیں، نمبر ایک، توحید کی اہمیت ہر زمانے میں اور ہر جگہ میں۔ نمبر دو، توحید کی برکت سے اللہ تعالی موحدین کو بلند، موحدین کے درجات بلند فرماتا ہے۔ ان کی وفات کے بعد میں بھی۔ نمبر تین، اصحاب الکہف کا قصہ حق ہے، جھوٹا افسانہ نہیں ہے، جھوٹا قصہ نہیں ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے۔ نمبر چار، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ثبوت۔ نمبر پانچ، مسجد، قبروں پر عبادت گاہ بنانا، مسجدیں بنانا، یہ سابقہ امت کے اعمال میں سے ایک برا عمل ہے۔ نمبر چھ، سابقہ امت کی ہلاکت کی وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیک صالح اور بزرگ لوگوں میں غلو کرنا، ان کی محبت میں حد سے گزر جانا۔ نمبر سات، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں پر وعدہ کیا ہے، اور اس وعدے کو اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ نمبر آٹھ، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت العلم کا ثبوت، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، لیکن علم کے، مخلوق کے علم سے ہٹ کر اور دور، مخلوق کے علم جیسا نہیں، اللہ تعالیٰ کا علم علم ازلی ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، اور جو نہیں ہوا، اگر ہوتا تو کیسے ہوتا۔ نمبر آٹھ، بڑے لوگوں، غالب لوگوں کا اثر ہر قوم میں موجود ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کی غلطی سے کسی قوم میں، یا ان کی غلطی کی وجہ سے کسی قوم میں ہلاکت نہ برپا ہو جائے۔ نمبر دس، پچھلی امتوں کے قصے جو ہیں وہ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور ان قصوں میں جو پیغام اور سبق ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کی برائی بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے برے راستے سے اس امت کو آگاہ کیا جا رہا ہے. آج اچھے سب فرماتے ہیں وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن اخرجاه. سيدنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه بیان کرتے ہیں کہ بے شک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہلی امتوں کے راستوں کی پیروی ضرور کرو گے یہاں تک کہ ان کی برابری کرو گے جیسے تیر کا ایک پر دوسرے پر کے برابر ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ گو کے بل میں گھسے تو تم بھی گھس جاؤ گے. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون. اسے بخاری مسلم نے روایت کیا. اس حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک خبر دے رہے ہیں جس میں امت کی فلاح اور خیر کی بنیاد ہے. اگر امت کامیاب ہونا چاہتی ہے اپنی زندگی اور آخرت سنوارنا چاہتی ہے دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتی ہے تو ایک بہت ہی بڑی مصیبت سے بہت ہی بڑے گناہ سے ان کو دوری اختیار کرنی پڑے گی. ایک ہلاکت کے راستے کو چھوڑنا پڑے گا. اگر وہ اس ہلاکت کے راستے کو چھوڑیں گے تب تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر وہ اس کٹھن مشکل اور ہلاکت کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتے پھر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ کون سا راستہ ہے؟ تقلید کا راستہ, اندھی تقلید کا راستہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہود و نصارہ, اور ظاہر ہے حدیث کے عموم میں اور بھی کوئی بھی قوم کیوں نہ ہو, یہود و نصارہ کے علاوہ بھی ہندو ہیں, بدھسٹ ہیں, جتنی بھی دوسری قومیں ہیں, اہل منطق والے ہیں, اہل کلام والے ہیں, فلسفہ والے ہیں, جتنی بھی قومیں ہیں جو اپنی زندگی کی بنیاد اپنے من گھڑت طریقے سے گزار رہے ہیں, دین اور دنیا کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں, اپنے ایجاد کردہ ضابطے اور قوانین کے مطابق, تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلاح اور خیریت اس میں ہے کہ ان جیسے لوگوں کی تقلید نہیں کرنا, ان جیسے لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا. اور ایسا وقت آئے گا کہ تم ضرور, یعنی میری امت میں سے بعض لوگ ضرور برے لوگوں کے راستے کو اپنائیں گے. یہود و نصارہ خاص طور جیسے حدیث میں آیا ہے یہود و نصارہ کے راستے کو اپنائیں گے. کس طریقے سے؟ اس کی کوئی مثال, باریک بینی تک بھی پہنچ جائیں گے. کون سی باریک بینی؟ ایک پریکٹیکل مثال دی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. تیر دیکھا ہے؟ تیر کے آگے ایک نوک ہوتی ہے, پیچھے تیر کے پچھلے میں دو پر ہوتے ہیں چھوٹے سے, اور جو پر ہوتے ہیں تیر کے دونوں برابر ہوتے ہیں. اگر ایک بڑا ایک چھوٹا ہو تو تیر کبھی نشانے پہ لگ نہیں سکتا, وہ ہوا کی وجہ سے ہل جائے گا اپنی جگہ سے, اپنے سمت سے ہل جائے گا وہ. جیسے جہاز دیکھا ہے اس کے دو پر ہوتے برابر کیوں ہوتے ہیں؟ سسٹم ہے اس کو توازن برقرار رکھنے کے لیے. اگر ایک بڑا ایک چھوٹا ہو تو گر جائے گا, اپنی سم سے ہٹ جائے گا وہ. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مثال دیکھیں کتنی باریک بینی بیان فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ تیر اور تیر کیوں استعمال کیا جہاز کیوں نے, کیونکہ اس وقت تیر ہی زیادہ استعمال ہوتا تھا اور لوگ بچے بھی جانتے تھے کہ تیر کیا ہوتا ہے اور تیر کے ایک حصے کو جانتے تھے کہ تیر کی نوک آگے ہوتی ہے دو پر پیچھے ہوتے ہیں اور دو پر کا برابر ہونا ضروری ہوتا ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا کہ تیر کے دونوں پر برابر ہیں اسی طریقے سے تم لوگ بھی یہود و نصارہ کے راستے پر ایسے ہی چلو گے جیسے کہ وہ کر رہے تم بھی ویسے کرو گے. پھر اس سے بڑھ کر ایک اور پریکٹیکل مثال دی, یعنی اچھا اگر ان میں اچھی چیز تو ہے, اب یہود و نصارہ میں سب برائیں تو نہیں ہیں نا, کچھ اچھا عمل بھی تو کرتے ہیں نا, وہ سچ بولتے ہیں, وہ دنیا کے لیے اپنے خاص قانون بنا چکے ہیں, امانت داری کے ساتھ کام کرتے ہیں, اپنے کام جو کام وہ کرتے ہیں تو اس سے انتہا تک پہنچاتے ہیں, بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں, تو ان میں بات چیت اچھی بھی ہے, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اچھی چیز نہ اپنائیں ان کی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں کوئی اچھائی نہیں ہے. سچ بولتے ہیں, کیا اسلام میں سچ کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا اسلام نے سچ کے متعلق کوئی حکم نہیں دیا؟ اگر وہ کسی کام میں امانت دارے سے کام کرتے ہیں تو کیا امانت دارے میں اسلام کو کوئی حقیقت موجود نہیں ہے؟ اگر وہ کسی کام کو بہترین طریقے سے کرتے ہیں تو کیا اسلام میں کسی کام کو بہترین کرنے کی کوئی اہمیت نہیں بیان کی؟ تو جو اچھا کام وہ کرتے ہیں اسلام میں ان سے پہلے اچھا موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. لیکن اس سے ڈرنا کہ ان کی برے کاموں کو تم اپناؤ گے, اور اس کی مثال کیا دے کہ تم لوگ بغیر سوچے سمجھے ان کے پیچھے چلتے جاؤ گے اگرچہ وہ گو کے سانڈے کے بل دیکھی ہے جو گور ہوتی ہے سانڈے کی, چھوٹی زمین کے نیچے تنگ ہوتی ہے اور بند ہوتی ہے. مثال دیکھیں, اگر وہ یہود و نصارہ کسی گو کی پیروی کرتے کرتے اس کی بل میں جا گھسے ہیں, تم لوگ بھی ان کے پیچھے چلتے چلتے اس بل کے اندر جا گھسیں گے. زمین کتنی کوشادہ ہے, کتنی روشن ہے. مثال دیکھیں, اس کوشادہ روشن زمین کو چھوڑ کے زمین کے نیچے اس جگہ پر جائیں گے جہاں پر اندھیرا اور تنگی کی انتہا ہو. اگر یہود و نصارہ یہ راستہ اپنائیں گے, اندھیرے والا راستہ, تنگی والا راستہ, تم لوگ بھی ضرور اپناؤ گے. آج مسلمان نے کیا کیا ہے؟ توحید جیسے روشن, سنت جیسے توحید سنت جیسے روشن علم کو چھوڑ کے شرک بدعات اور خرافات کے اندھیروں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ان کی زندگی توحید میں کوشادہ تھی, ان کا سینہ چوڑا تھا, شرک اور بدعات کی وجہ سے ان کے سینہ تنگ ہو گئے ہیں. یہود و نصارہ نے کون سا شرک کیا؟ برے اعمالوں میں سے ان سے شرک بھی ہو جو سب سے برا عمل ہے. کیا نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں کیا؟ کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پکارتے تھے اور کیا آج نہیں پکار رہے ہیں؟ اور پکار عبادت ہے, اور عبادت کسی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے سوا صرف کرنا یہ شرک فی العبادہ ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کہ یہود و نصارہ نے شرک کیا, میری امت میں بھی شرک ہوگا. یہ شاہد ہے اور یہ دلیل ہے, جیسے کہ شیخ صاحب نے باب باندھا ہے کہ امت میں شرک واقع ہوگا, تو اس سے واضح ہوا کہ امت میں شرک واقع ہوگا, اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امت میں آج شرک موجود ہے. ہوگا میری امت میں, اور ابھی قیامت تو قریب ہے نا, آخری زمان تو ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ پہلے زمانے میں رہ رہے ہیں, بالکل ہم پہ لاگو ہے, کیونکہ واضح ہے, لفظ عام ہے. کسی خاص معین زمانے کے جب لفظ نہ ہو کہ فلانی صدی میں, چوتھی صدی میں, پانچویں صدی میں لفظ ہوتا تو ہم کہتے ہم نہیں ہیں, لیکن جب لفظ عام ہے تو حدیث عموم کے لیے ہے. جب بھی یہ واقع ہوگا اور میری امت میں ہوگا, اگر آج امت یہود و نصارہ کے راستے پہ نہیں چل رہی تو پھر کب چلے گی؟ کچھ باقی بچا ہے, اور آپ دیکھیں برائی بڑھتی جا رہی ہے. ابھی ہو سکتا ہے کہ ہم گوگ کے بل جو اس کے ابھی ابتدائی حصے میں ہوں, ابھی انتہا کے حصے باقی ہے, ابھی اور بھی یہود و نصارہ کی پیروی کرنی ہے, ابھی اور بھی جو چیز ابھی باقی ہے ابھی اور بھی ہوگی.
ہم اس کی طرف جا رہے ہیں,
جا رہے ہیں. اور آج کے حالات حاضر اس کی گواہی دے رہے ہیں. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ مسلمان عورت, یہ پاکیزہ عورت, پردے میں رہنے والی عورت, جس کی خوبصورت اس کے پردے میں ہے, جس کی عظمت اس کے گھر کے اندر ہے, وہ باہر نکلے گی, مردوں کے ساتھ بیٹھے گی, مردوں کے شانہ بشانہ کام کرے گی, فلموں میں آئے گی, گانے گائے گی, اور اس سے علاوہ فیشن شو میں مسلمان عورتیں آ رہی ہیں, ڈریس ایسے پہنے ہوئے ہیں کہ شاید یہود نصارہ عورتیں بھی شرم کریں. یہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے. یہ وہ گو کی بل ہے جس کے اندر یہود نصارہ ڈوبے ہیں اور گھسے ہیں. ان کے پاس تو کوئی دین نہیں ہے, ان کے پاس تو کوئی شرم و حیا باقی نہیں رہی. لیکن آج امت مسلمہ کو کیا ہو گیا ہے, آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ آج یہ مسلمان جس کے ایمان اس کے دل میں اندر اسے غیرت پر مجبور کر رہا ہے کہ تم غیرت مند انسان ہو, تمہاری غیرت ہے, تمہاری زندگی غیرت کی بنیاد پر ہی گزرتی ہے, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری بہنیں, تمہاری بیٹیاں, تمہاری بیویاں وہ کام کر رہی ہیں جو یہود و نصارہ آہستہ آہستہ تنگ ہو کے چھوڑنا شروع کر دیا. آپ کو پتہ, مجھے تعجب ہوا, کئی مہینے پہلے میں نے خبر سنی کہ کو ایجوکیشن کو ختم کرنے کے اقدام کیا جا رہا ہے انگلینڈ میں کہ کو ایجوکیشن ختم ہو. پریشان ہو گئے ہیں, مجبور ہو گئے والدین, بعض والدین اپنی بچیوں کو 13-13, 14-14 سال کی عمر بچیوں کو گولیاں ماں خود دیتی ہے تاکہ حمل نہ ہو. مجبور ہو گئے وہ معاشرہ. اللہ کا شکر آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے, لیکن مجھے ڈر ہے اس دن سے جب ہمارا معاشرہ اسی راستے کو اپنائے گا جس سے آج وہ اب چھوڑ نہیں سکتے, مجبور ہیں چھوڑنے پہ, غرق ہو چکے ہیں. اب ان کو کوئی روشنی کہیں سے نظر نہیں آ رہی, کیونکہ جس روشنی کی طرف وہ دیکھتے ہیں اسلام سب سے پہلے ہوتا ہے وہاں پہ, اور اسلام سے نفرت کرتے ہیں. لیکن آج وہ مجبور ہو گئے ہیں. واللہ میں نے اس عورت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا روتے ہوئے, جو اپنا مسئلہ لے کے رو رہی ہے, کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ میں اپنی بیٹی کو 14 سالہ بیٹے کو گولی دیتی ہوں صبح روزانہ اسکول جانے سے پہلے تک اسے حمل نہ ہو, مجھے مصیبت سے نکالو, میں کیا کروں؟ روک نہیں سکتی ہو. جس نے حل بتایا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ معاشرہ ڈوبا ہوا ہے, بگڑا ہوا معاشرہ, ہم کیا کریں؟ وہ نہیں بتا سکتا. وجہ کیا ہے کہ کوئی بنیاد نہیں ہے جس کے اوپر اپنی زندگی گزارے, کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہے. قاعدے اور قانون بنائے لوگوں نے, لیکن کون سے بنائے؟ دنیا کو بہتر کرنے کے لیے. کاش دنیا کی بہتری میں یہ بھی شامل کر دیتے کہ غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, شرم و حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ ان کے پروگرام میں نہیں ہے, شرم و حیا پروگرام میں نہیں ہے. زندگی گزارنی ہے, گزارو. جیسے جنگل میں ایک جانور زندگی گزارتا ہے ویسے زندگی گزارو. بس یہ دنیا تمہارے لیے بنی ہے, جو چاہتے ہو کرو, کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے, کوئی حدیں نہیں ہیں, وہ تو کر سکتے ہیں. اس لیے کہ قیامت کے دن یہی کافر کہے گا, کاش میں دنیا میں جانور ہوتا, بلی ہوتا, کتا ہوتا, گدا ہوتا, آج انسان نہ ہوتا میں. کیونکہ جانوروں کا حساب نہیں ہوگا اور اس انسان کا حساب ہوگا قیامت کے دن. جانور تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا, قصاص کے بعد مٹی بن جاؤ, سارے مٹی بن جائیں گے. کافر چیخے گا, چلائے گا, یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں بھی دنیا میں جانور ہوتا, آج میں بھی مٹی بن جاتا ان جانوروں کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے بچ جاتا. جہنم سامنے کھڑی ہے, 70,000 لگام ہے, ہر لگام پر 70,000 فرشتہ ہے, کھولے مار رہی ہے. اس کے بس میں نہیں کہ پورے میدان محشر کو اپنی لپیٹ میں لے لے. اس ہولناکی کو دیکھ کے کافر چیخ اٹھے گا. آج جانور کی کیا قدر ہے ہمارے سامنے, کتنی حقارت کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں جانور کو، لیکن یہی جانور قیامت کے دن بہت سارے انسانوں سے اچھا ہوگا. اس دنیا سے یہ جانور اس وقت تک نہیں گیا جب تک اپنے رب کو راضی نہیں کیا. کتنے انسان ہیں جو اس دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنے رب کو راضی کر کے جا رہے ہیں. انہم الا کالانعام بل هم اضل. بعض ایسے لوگ ہیں جو چوپائے جانوروں سے بھی، جو جانور جیسے بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، جانور ان سے اچھے ہیں. اس حدیث مبارکہ میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کا بیان. معجزہ کیا تھا؟ آیات کیا تھی؟ کہ امت میں ہوگا، اور یہ امت میں ہوا ہے. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی جو سچ ثابت ہوئی. نمبر دو، شریعت میں کسی معنوی چیز کو بیان کرنے کے لیے محسوس چیز کی مثال دی جاتی ہے. شریعت میں کسی غیر محسوس معنوی چیز کو بیان کرنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے محسوس مثال دی جاتی ہے. کون سی محسوس مثال؟ ایک تو تیر والی، تیر کے پر والی، اور دوسری گو کے بل والی. یہ محسوس مثالیں ہم خود محسوس کرتے دیکھتے ہیں، لیکن جو ہمیں، جو ہم محسوس نہیں کرتے دیکھتے نہیں ہیں، وہ یہود و نصارہ کا راستہ اپنانا اور ان کے راستے پہ چلنا، ان کے طور طریقے پر زندگی گزارنا. اور جو اس سے بھی زیادہ چھپی بات ہے کہ جو شرک انہوں نے کیا ہم نہ کریں. بعض لوگ شرک کر کے بھی کہتے نہیں، یہ ان کا راستہ نہیں ہے، ہم ان کے راستے پہ نہیں چلتے. نمبر تین، اہل کتاب کی مشابہت اور ان کی تقلید کرنا حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم. ابو داؤد کی روایت میں، جس نے کسی قوم کی مشابہت کی تو وہ انہی میں سے ہے. نمبر چار، اہل علم سے ہر چھپی ہوئی چیز کا سوال کرنا ضروری ہے. اہل علم سے، اہل علم سے یعنی علماء سے چھپی ہوئی چیز، چھپا ہوا مسئلہ دریافت کرنا ضروری ہے. یعنی صحابہ کرام نے عرض کی، یہ کون سے لوگ ہیں؟ کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ تو ان کو بات چھپی ہوئی تھی. اہل علم سے اگر آپ سے کوئی مسئلہ چھپ جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان سے سوال کریں، اس کا معنی کیا ہے. اگر بات سمجھ نہیں آ رہی مکمل طور پہ، تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ بغیر سمجھے بات کو بس سن لیا اور بس اس پہ گزارا کرتے رہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ مکمل طریقے سے بات کو سمجھتے ہیں. نمبر پانچ، امت پر تقلید کا خطرہ ہر زمانے میں رہا ہے، ہر دور میں اور ہر جگہ پر رہا ہے. نمبر چھ، اندھی تقلید کی وجہ سے عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے. اندھی تقلید کی وجہ سے عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے اور ہلاکت کا باعث بنتی ہے. یعنی کوئی سوچ سکتا ہے کہ گو کے بل میں کوئی گھس سکتا ہے؟ یہود و نصارہ جس راستے کو اپنا رہے ہیں، کوئی مومن وہ راستہ اپنا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن لوگوں نے کب کیا؟ جب انہوں نے اپنی صحیح عقل کو استعمال نہیں کیا، عقل سلیم کو استعمال نہیں کیا. نمبر آٹھ، نمبر سات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حریص تھے اپنی امت کی خیرخواہی کے لیے. نمبر آٹھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اور سب سے عظیم تعلیم دینے والے ہیں، سب سے افضل، سب سے بہتر تعلیم دینے والے ہیں، سب سے عظیم استاد ہیں، ان سے بہتر استاد نہ کبھی آیا اور نہ کبھی آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں فصاحت اور بلاغت کے انتہا درجہ بخشا ہے. نمبر 9، شرک کی زندگی تنگ اور اندھیرے کی زندگی ہے. شرک کی زندگی تنگی اور اندھیرے کی زندگی ہے. نمبر 10، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین علم حاصل کرنے کے لیے حریص تھے اور علم کا اہتمام کیا، جس کی وجہ سے وہ گمراہی سے بچ گئے اور ایک مثال قائم کر دی پوری تاریخ میں کہ ان جیسے لوگ، اچھے اور بہترین لوگ کبھی شاید اس زمین کے اوپر نہ آئے، ان سے اچھا کوئی ہو نہیں سکتا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل لوگ علی الاطلاق صحابہ کرام ہیں. اگلی حدیث تھوڑی سی لمبی بھی ہے اور عظیم حدیث ہے، اس کے لیے میں انشاءاللہ اگلے درس میں خاص اہم فوائد کے ساتھ میں بیان کروں گا، کیونکہ اگر میں جلدی سے بیان کر دوں ابھی 10 منٹ میں تو ناانصافی ہوگی. اس میں بہت سارے فوائد ہیں، بہت عظیم باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں اس حدیث کا حق ہے کہ اس کے لیے ایک خاص درس متعین کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جب تک دسترخوان لگتا ہے کوئی سوال ہے درس کے متعلق؟ آرام سے کوئی مشکل نہیں، بیٹھ کے بات کرو.
یہود نصارا کی تقلید پر اکثر ہم اس طرف جا رہے ہیں راستے پر، آہستہ آہستہ ملک کے حوالے سے، اسے باقی حرکات کے حوالے سے، ہدایات کے حوالے سے، اس کا علاج کیا کر رہے ہیں
بھائی؟ کا یہ سوال ہے کہ یہود و نصارے کی ہم تقلید کر رہے ہیں، ان کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں، اس کا علاج کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کا علاج تو آسان ہے، لیکن اس کے لیے آسان ہے جو آسانی چاہتا ہے، جو کچھ کرنا چاہتا ہے، جس کے اندر یہ درد زندہ ہے کہ اس نے امت کے لیے کچھ کرنا ہے. جی ہاں، مسئلہ آسان ہے میرے بھائیوں، مشکل نہیں ہے. علم حاصل کرنا اور اس علم پہ عمل کرنا، شریعت کا علم حاصل کرنا. جو لوگ یہ نہیں فرق رکھتے کہ یہ گو کی بل ہے، اس میں جانا ہے نہیں جانا، جہالت کی انتہا ہے کہ نہیں؟ تو جہالت کی انتہا ہے، جہالت کی وجہ سے لوگ تقلید کرتے ہیں. یاد رکھیں، جس کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما دیتا ہے دین کی، وہ کبھی تقلید نہیں کرتا. اگر اس موذی مرض سے نجات حاصل کرنی ہے، اس کا راستہ علم حاصل کرنے کا، اور علم حاصل کیا جاتا ہے انما العلم بالتعلم، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. علم حاصل کیا جاتا ہے، علم حاصل کرنے سے، دلوں کی کیفیت کے تبادلے ہونے سے علم نہیں ملتا کبھی، خوابوں کے ذریعے سے علم کبھی حاصل نہیں ہوتا. علم کے لیے وقت درکار ہے، محنت اور مشقت درکار ہے. گھر چھوڑنا پڑے گا، علماء کے پاس جانا پڑے گا اور علم حاصل کرنا پڑے گا. جو ہی اس علم کا نور، توحید اور سنت کا علم کا نور اس دل میں جگہ کر جائے گا، پھر تو الحمدللہ خیر ہی خیر ہے. پھر تو آپ توقع نہیں کر سکتے کہ کوئی مومن جس کی دل کے اندر ایمان کا نور بستا ہو، وہ کسی غیر مسلم تو دور کی بات ہے، ایسے مسلمان کے راستے کو اپنائے جو گمراہ کے راستے پر چل رہا ہو. اور علم آپ حاصل کریں، میں حاصل کروں، آپ حاصل کریں، آپ حاصل کریں، آپ حاصل کریں، کر سکتے ہیں نہیں؟ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے دیے ایک دن میں، 24 گھنٹے. اگر آپ 8 گھنٹے سوتے ہیں اور 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، آپ کے پاس 8 گھنٹے باقی بچتے ہیں. ان 8 گھنٹوں میں اگر آپ 6 گھنٹے بھی اپنی فیملی کو دیں، دنیا کو دیں، تو میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں، اس بزی دور میں، آپ 2 گھنٹے ڈیلی نکال سکتے ہیں شریعتی علم حاصل کرنے کے لیے. لیکن مشکل کیوں، ہمارے پاس وقت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے. اور انسان جب تک سوچتا نہیں، اس کے دل میں ارادہ پیدا نہیں ہوتا، جب تک ارادہ نہ کرے وہ عمل کرتے نہیں. ہمارے پروگرام میں علم حاصل کرنا تو ہے ہی نہیں، پروگرام میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ سیکھنا ہے، کچھ سمجھنا ہے. تو علم حاصل کریں، یہی ایک راستہ ہے. اللہ علم. کیا ماں باپ کی نافرمانی کرنا زیادہ گناہ ہے یا زنا کرنا؟ واضح کیجئے، دونوں مصیبتیں ہیں، دونوں شدید گناہ ہیں، دونوں کبیرہ گناہ ہیں. زنا کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. حقوق الوالدین کوئی شک نہیں کہ زنا سے بہت بڑا گناہ ہے، لیکن دونوں بڑے گناہ ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیونکہ دونوں بڑے گناہ ہیں تو چھوٹوں کا ارتکاب کیا جائے. دونوں بڑے گناہ ہیں، ایک زیادہ بڑے، ایک کم بڑا ہے، تو چھوٹا کا ارتکاب کیجیے. نہیں، یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں، اور کبیرہ گناہ ہلاکت کا باعث ہے. کافروں کی مشابہت کس حد تک نہیں کرنا چاہیے؟ واضح کیجئے. مثلا گاڑی کا استعمال، ایسے کا استعمال. جزاک اللہ خیر. کافروں کی مشابہت، وہ مشابہت جس میں وہ معروف ہوں اور ان کی نشانی ہو. یہود و نصارہ کی نشانی ہے. یہودی کسے کہتے ہیں؟ اچھا، نصرانی کسے کہتے ہیں؟ بات آسان کر دوں میں. جو گاڑی چلاتے ہیں وہ کرسچن ہوتے ہیں کیا؟ جو جہاز پہ سفر کرتا ہے وہ کرسچن ہوتا ہے، نصرانی ہوتا ہے؟ جو اینک لگاتا ہے وہ کیا نصرانی ہوتا ہے؟ جو پینٹ پہنتا ہے کیا وہ کرسچن ہوتا ہے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتا ہے کیا وہ عیسائی ہوتا ہے؟ یہاں پر کیوں ساری لا رہے ہیں؟ وہاں پر کیوں نہ کر رہے تھے؟ اس لیے کہ یہ جو نشانیاں ہیں، گاڑی وہ بناتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، یہ دینی نشانی نہیں ہے ان کی. یہ دنیا کو بہتر کرنے کے لیے آسان کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کافر بھی اونٹ پہ سوار ہوتے تھے، مسلمان بھی اونٹ پہ سوار ہوتے تھے. اسلام سے پہلے اونٹ تھا کہ نہیں تھا؟ اونٹ کی سواری کیا کفر کی نشانی تھی؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو چھوڑ دیا، اونٹ پر سوار نہیں؟ کیونکہ اسلام سے پہلے اونٹ کی سواری کی جاتی تھی؟ ہرگز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کافر کی مشابہت اس چیز پہ جو کفر کی نشانی ہو. اور یہ عیسائیوں کے لیے کفر کی نشانی کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینا، عیسیٰ علیہ السلام کو مشکل کشا قرار دینا، عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنا، دعا کرنا، نظر نیاز کرنا، ان کے لیے منتیں کرنا، ان کے لیے قربانی کرنا، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ دینی نشانیاں ہیں جن سے کسی شخص کی پہچان ہوتی ہے، دینی پہچان ہوتی ہے. تو گاڑی چلانا جائز ہے، موبائل فون استعمال کرنا جائز ہے، اگرچہ وہ فن لینڈ کا ہو یا جاپان کا ہو یا امریکہ کا ہو، جہاں تک کا بھی ہو، تو اس سے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. اللہ اکبر. کھانا تیار، کھانا کھا لیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.